BBC.
This is the BBC. There are no programmes on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.
जुमा 18 दिसंबर की सैरबीन के साथ महापारा सफदर का सलाम। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान ऐसे मदरसों को बंद करे जो शिद्दत पसंदी को फरोग दे रही हैं। मगर पाकिस्तान के वजीर दाखला निसार अली खान कहते हैं मदरसे हमारे मुआविन हैं।
मदरसों ने कौन सी दहशतगर्दी की है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लें? मदरसों ने हर मकाम पे हमारा साथ दिया है।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں قائم دینی مدارس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے معاون ہیں، ہدف نہیں۔ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنی وزارت کی 2.5 سالہ کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان بھر کے جید علماء کرام سے مذاکرات کے بعد مدارس کی رجسٹریشن اور اصلاحات کے بارے میں اتفاق ہو گیا ہے۔
مدرسہ رجسٹریشن پہ مکمل اتفاق ہو گیا ہے، فارم پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ میں اس کا اعلان چیف منسٹر صاحبان کی میٹنگ کے بعد دینا چاہتا تھا، اس کی میٹنگ انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ہم نے کال کرنی ہے پرائم منسٹر نے، مگر اس ایوان کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جو سالہ سال سے کام نہیں ہوا تھا اس میں حکومت اور مدرسہ کا اتفاق ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مدرسہ رجسٹریشن ول ناؤ بیکم ا ریالٹی۔
امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی ایک کمیٹی نے پاکستانی حکومت سے ایسے مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، اور پاکستان پر امریکی پالیسی تبدیل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ نامہ نگار برجیش اپادھیائے۔
امریکہ پاکستان تعلقات پر کانگریس میں ہوئی ایک بحث میں ایوان نمائندگان میں خارجہ معاملوں کی کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے کہ سین برنارڈینو کی حملہوروں میں سے ایک تاشفین ملک نے ایسے ہی پاکستانی مدرسے میں تعلیم حاصل کی جہاں ایک خاص طرح کی شدت پسندی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔
600 دیوبندی مدرسہ فنڈڈ ود گلف اسٹیٹ منی ٹیچ انٹالرنٹ ہیٹ فلڈ ریٹورک That inspires the foot soldiers of jihadism.
ان کا کہنا تھا کہ کھاڑی کے ملکوں سے آئے پیسے سے چل رہے پاکستان کے 600 دیوبندی مدرسے نفرت کا ایسا پیغام پھیلا رہے ہیں جس سے وہاں آنے والوں کا دہشت گردی کی طرف رجحان بڑھتا ہے۔ انہوں نے ان مدرسوں کو فوراً بند کرنے کی مانگ کی۔
پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے حال ہی میں کراچی کے لیے نامزد کیے جانے والے میئر وسیم اختر کا کہنا ہے کہ شہر میں مسائل بہت ہیں، وسائل اور اختیارات نہیں ہیں۔ بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے مزید کہا کہ اگر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہوتی ہے تو وہ عدالت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
آرٹیکل 148 کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو ہونے چاہیے ٹو دا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ۔ اگر لیٹر ان اسپرٹ 140A امپلیمنٹ ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو میرے پاس آپشنز ہیں۔ میرا پہلا آپشن ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں آفٹر ریکویسٹنگ چیف ایگزیکٹو آف پروونس آف سندھ۔ اگر پھر بھی نہیں آتا تو میرے سامنے کورٹ ہے جو کسٹوڈین ہے میری نظر میں اس آرٹیکل کا، میں کورٹ میں بھی جاؤں گا کہ مجھے پاور دلوائے جائیں واپس۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کرد فوج نے اتحادی افواج کی فضائی مدد کے ذریعے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے 5 ماہ میں کیے جانے والے سب سے بڑے حملے کو پسپا کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عراق کے شہر موصل کے قریب مختلف مقامات پر دولت اسلامیہ نے بدھ کو حملے کیے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کی صبح تک جاری رہنے والے حملوں میں دولت اسلامیہ کے 180 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ گزشتہ ایک برس سے موصل دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ شام میں جنگ بندی کے لیے امریکہ اور روس کے مشترکہ منصوبے پر مذاکرات کے لیے آج عالمی طاقتیں نیو یارک میں جمع ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اس جنگ بندی کے ٹائم ٹیبل سمیت سیاسی مذاکرات کا جائزہ لے گی۔ اطلاعات ہیں کہ قرارداد کے مسودے پر ابھی اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ روس میں ٹی وی پر براہ راست نشریات کے دوران روسی تحقیق کاروں نے اس فلائٹ ریکارڈر کو کھولا ہے جو گزشتہ ماہ شام کی سرحد کے قریب ترکی کی جانب سے مار گرائے جانے والے جنگی طیارے سے دریافت ہوا تھا۔ اب بین الاقوامی ماہرین کا ایک پینل اس فلائٹ ریکارڈر کا جائزہ لے گا۔ روانڈا کی عوام آئینی تبدیلی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہی ہے۔ اس آئینی تبدیلی کے بعد صدر پال کاگامے سن 2034 تک اقتدار میں رہ سکیں گے۔ اس کے تحت مسٹر کاگامے سن 2007 میں مزید 7 سال اور اس کے بعد سے 5-5 سال کی 2 اضافی مدتوں کے لیے اسی عہدے پر قائم رہ سکیں گے۔ امریکہ نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ 2017 کے بعد اس عہدے پر نہ رہیں۔ افریقی یونین نے برونڈی کے حکومت کی رضامندی کے بغیر شہریوں کی حفاظت کے لیے 5,000 امن رضاکار روانہ کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس منصوبے کو اقوام متحدہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی۔ جمعرات کو افریقی یونین نے خبردار کیا تھا کہ وہ برونڈی میں نسل کشی کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی ہے، پاکستان شدت پسندی کو فروغ دینے والے مدرسے بند کرے، یہ کہنا ہے امریکی کانگریس کی خارجہ کمیٹی کا۔ اور ہمارا آج کا بڑا موضوع یعنی سیربین کے پہلے حصے میں ہم اسی پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ خبروں میں ابھی آپ یہ سن چکے ہیں کہ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے دینی مدارس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے معاون ہیں، ہدف نہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی مدرسے کے بارے میں ان کے پاس کوئی ایسے ثبوت نہیں جو ان کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کو ثابت کر سکیں۔ واضح رہے کہ ملک میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو قومی ایکشن پلان بنایا گیا تھا، اس میں یہ طے پایا تھا کہ ملک میں تمام مدرسوں کا اندراج ہوگا اور وہاں پڑھائے جانے والے نصاب میں اصلاحات ہوں گی۔ تو وزیر داخلہ کے آج اسمبلی میں دیے جانے والے اس بیان کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایکشن پلان پہ کسی بھی حد تک عمل درآمد ہو سکا ہے؟ سیربین کے پہلے حصے میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس پلان پر نظر رکھنے والی ایک سرگرم تنظیم کی رکن سے بھی بات کریں گے۔ مگر پہلے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے بیان کی تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ہارون رشید۔
قومی اسمبلی میں آج وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اپنی وزارت سے متعلق بحث سمیٹتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں دینی مدارس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے معاون ہیں، ہدف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب تک دہشت گردی میں ملوث کسی بھی مدرسے کے بارے میں ثبوت فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا،
مدرسوں نے کون سی دہشت گردی کی ہے کہ امن کے خلاف ایکشن لیں؟ مدرسوں نے ہر مقام پہ ہمارا ساتھ دیا ہے، نیریٹو پہ ساتھ دیا ہے، ڈائیلاگ پہ ساتھ دیا ہے۔ اگر چند مدرسوں سے پڑھ کے کوئی دہشت گردی کرتا ہے تو بہت سارے اعلی اسکولوں سے پڑھ کے بھی لوگ دہشت گردی کرتے ہیں، ان سکولوں کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں۔
چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں مدارس اور وہاں پر زیر تعلیم 25,000 طلبہ کے خلاف کاروائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان افراد کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جا رہا جنہوں نے ان مدارس کو وفاقی دارالحکومت کے گرین ایریا میں پنپنے کی اجازت دی۔ چودھری نثار علی خان نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں لال مسجد آپریشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کو دوبارہ اسی جگہ واپس لانا تھا تو پھر اس فوجی آپریشن کی کیا ضرورت تھی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت پاکستان بھر کے جید علماء کرام سے مذاکرات کے بعد مدارس کے اندراج اور اصلاحات کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔
مدرسہ رجسٹریشن پہ مکمل اتفاق ہو گیا ہے، فارم پہ اتفاق ہو گیا ہے۔ میں اس کا اعلان چیف منسٹر صاحبان کی میٹنگ کے بعد دینا چاہتا تھا کہ جو سالہ سال سے کام نہیں ہوا تھا اس میں حکومت اور مدرسہ کا اتفاق ہو گیا ہے۔ مگر صرف مدرسہ رجسٹریشن پہ نہیں ہوا، نصاب مدرسہ کے سارے لوگ مان گئے ہیں کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن، انگلش، پاکستان اسٹڈیز، میتھمیٹکس یہ اپنے نصاب کا حصہ بنائیں گے۔
یہ تھے اسلام آباد سے ہارون رشید۔ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کا کیا کہنا ہے اس بارے میں، یہ رپورٹ ابھی ہم آپ کو آگے چل کر سنوائیں گے، لیکن پہلے ہم نے کالم نگار اور قومی ایکشن پلان پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی سرگرم رکن ماروی سرمت سے رابطہ کیا اور ان سے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آخر مدرسوں کے خلاف کارروائی کیوں کی جائے جبکہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ایسے کوئی ثبوت ہی نہیں۔ ماروی سرمت،
مدرسوں کا ذکر کیا ہے، چودھری صاحب نے فرمایا کہ وہ معاون ہے اور ٹارگٹ نہیں ہے، تو بات یہ کہ تمام مدرسوں کو تو ٹارگٹ کرنے کا کسی نے کہا بھی نہیں، ان سے صرف یہ استدعا کی اور جو انہوں نے خود کمٹمنٹ کی ہے، انہوں سے مراد ہے میری حکومت نے نیب کے ذریعے، نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ تمام مدارس کو رجسٹر کیا جائے گا اور ان میں اصلاحات لائی جائے گی۔ تو اب یہ ٹارگٹ اور معاون، اس کا ہمیں کچھ نہیں معلوم، اور آیا جس فارم پر ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے کیا یہ وہی فارم ہے جو کہ حکومت نے بنایا تھا، یا کہ مدرسہ مافیا نے مل کر اس فارم کو ڈائلیوٹ کر دیا ہے، کیونکہ ہماری اطلاعات یہی ہے کہ انہوں نے یہ بات بتانے سے انکار کیا ہے، مدرسہ کے جو بورڈز ہیں انہوں نے، کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اور یہ اپنی فنڈ کا آڈٹ کرائیں گے، ایک سال میں کتنا فنڈ آتا ہے، اور یہ سب چیزیں جو مدرسہ رجسٹریشن فارم ہے اس سے منہا کر دی گئی ہیں۔ تو ہم سوال ان سے یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ نہ بتائیں کون ٹارگٹ ہے اور کون معاون ہے، آپ ہمیں صرف یہ بتائیے کہ جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی اس کے اوپر کتنا عمل کیا اور کیسے عمل کیا۔
مگر ماروی، وہ تو آج کی جہاں تک بات ہے، وہ تو کہتے ہیں نا، وزیر داخلہ صاحب نے آج اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مدرسوں میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس پر اصلاحات کے بارے میں اتفاق رائے ہو گیا ہے۔
اچھا دیکھیں، اس میں بھی میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ چودھری صاحب جو ہیں یہ فرما دیں، بلکہ ہمارے لیے نہیں، آپ پارلیمنٹ کے اندر ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ دیجئے جس میں آپ یہ بتائیے کہ کس کے درمیان اتفاق رائے ہوا ہے، کون لوگ تھے اس میٹنگ میں، کہاں ہوئی، کب ہوئی وہ میٹنگ، اور اس میٹنگ کا کیا ایجنڈا تھا، اور اس کے منٹس کو پبلک کر دیجئے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ایسی ڈسکشن ہوئی جو پبلک کرنے کے لائق نہیں ہے، تو اس میں بھی اس پر پھر بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایسی کون سی انفارمیشن ہے مدرسوں کے پاس جو وہ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں مگر پبلک نہیں کر پا رہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دو کمیٹیز بنائی گئی ہیں اب تک، جس میں ایک جو ہے وہ چیئر، غالباً دونوں کو چیئر جو ہے وہ کر رہے ہیں، ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو چیئرپرسن ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کے اندر صرف ایک فرقے کے جو مدرسہ بورڈ ہے، ہنی جلندری صاحب، ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور دوسرے فرقے یعنی بریلوی فرقے کے مفتی منیب صاحب اس میں شامل ہیں، تو وہ بھی روہت لال کمیٹی کے اپنا آفس ہولڈر ہیں، اس وجہ سے ایکس افیشیو ان کو سامنے شامل کیا گیا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا پروسیس تھا جس کے تحت اتفاق رائے ہوا، اور کن اصلاحات پر اتفاق رائے ہوا ہے، کیونکہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے کہ میتھمیٹکس اور انگریزی اور مطالعہ پاکستان پڑھایا جائے گا۔
اچھا، اور وہ جو ہے کہ نفرت پر مبنی اور جو تشدد کو اکسانے والا مواد موجود ہے کتابوں پر، اس میں اصلاحات لانے کی کوئی بات نہیں ہوئی آپ کے خیال میں، جو آپ کی اطلاعات ہیں؟
جی بالکل، اس میں اس کی کوئی بات اس میں نہیں کی گئی۔ اچھا، اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی آپ نے کر دیا، مگر اصلاحات کے لیے تو ایک براڈ بیسڈ کمیٹی ہونی چاہیے تھی، کیوں وہ اس میں پارلیمنٹ سے کچھ اراکین کو آنا چاہیے تھا، اس کے اندر تمام طبقہ ہائی فکر سے لوگوں کو آنا چاہیے تھا، ہسٹورینس کو آنا چاہیے اور ایکسپرٹس کو، ماہرین کو آنا چاہیے جو کہ درسی کتب کے ماہر ہوں اور ہماری جو ترقی پسند سوچ ہے اس کے حامل ہو، تاکہ وہ اس کو ایک ترقی پسند اور ماڈریٹ طریقے کا کریکولم بنا پائے۔ مگر یہاں پر تو انہی مولویوں کو آپ نے ڈال دیا جس سے مسئلہ ہے، تو یہ تو یہ بیل کسی منڈے چڑھے گی نہیں اس طریقے سے۔
ماروی، یہ بتائیے کہ آئین کی شق نمبر 256 اور خود اس نیشنل ایکشن پلان کی شق 3 کے تحت مسلح ملیشیا بنانے کی اجازت نہیں ہوگی، مگر ان مسلح ملیشیا کے بنانے میں مدرسوں کا جو کردار رہا ہے، کیا اس پر کوئی غور و فکر ہو رہا ہے؟
جی، اس پہ تو آپ نے آج دیکھ لیا ہوگا جو انہوں نے ایک بیان دیا ہے سینٹ میں، انٹیریئر منسٹر صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہے کہ لال مسجد کے جو گنبد صاحب ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو ابھی بھی کہیں موو کرتے ہیں تو مسلح افراد کی ایک فوج ظفر موج ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ یہ دھمکی دیتے ہیں ریاست کو کہ اگر مجھے ہاتھ لگایا تو میں خود کش بمبار جو ہے وہ آ جائیں گے تمام شہروں میں. جو آپ کی ملیشیا تو جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو تو ہم خود مذاق بنا رہے ہیں. وہ صاحب جو ہے وہ لال مسجد سے اٹھتے ہیں, ان کو آپ نے واچ لسٹ پر ڈالا ہوا ہے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت شیڈیول 4 کے اندر جو کہ قانون ہے ہمارے ملک کا, آپ نے واچ لسٹ پہ ڈالا ہے. اور واچ لسٹ پہ آنے کا مطلب ہے کہ نہ تو وہ پبلک گیدرنگ سے خطاب کر سکتے ہیں, نہ ہی ان کو حکومتی کوئی اس کے اندر اسسٹنس ہوگی, اور نہ ہی وہ اپنا لٹریچر جو ہے وہ پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ وہ کہتے ہیں جی میں تو آج ہر جمعے کو وہ کہتے ہیں جی میں تو آج جو ہے لانچ کر رہا ہوں, مہم لانچ کر رہے ہیں شریعہ لا لانے کے لیے ایک اسلامی ملک کے اندر. اب بجائے اس کے کہ آپ ان کو گرفتار کریں, آپ ان کو ایک تو جا کے لیٹر دکھاتے ہیں, اور ہمارے جو پولیس کے آئی جی صاحب ہیں اسلام آباد کے وہ ان کے پاس جا کے ان کی منتیں کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ رک جائیے, آپ نے تو وعدہ کیا تھا. وہ کہتے بھائی ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور ہم تو کریں گے جو کرنا ہے, اور اس کے بعد پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ ٹیلی فون خطاب کرنے لگتے ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو روکیں آپ پورے اسلام آباد کی موبائل فون سروس کو سسپینڈ کر دیتے ہیں, شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. دو ہفتوں سے یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہم لوگوں نے یہ انٹیریئر منسٹر صاحب جو ہے وہ یہ بڑے شعلہ بیان ہے اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن ذرا یہ ان بنیادی سوالوں کے جواب دے دیں کہ آخر انہیں مسئلہ کیا ہے. ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ آپ تمام مدرسوں کو اٹھائیں اور آگ لگا دیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ریاست کی ریٹ کے اندر لے کر آئیے اور کوئی ملیشیا نہ بننے دیجیے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہ بننے دیجیے آپ. یہ وہی لال مسجد ہے نا جہاں سے ہمارے جوانوں پہ گولی چلی تھی اور ہمارے ایس ایس جی کے جوان سال کرنل کو شہید کر دیا گیا تھا. تو ذرا ان سے پوچھئے چودھری نثار سے کہ آپ کرنل ہارون کو شہید بولتے ہیں یا نہیں بولتے. اگر ان کو شہید کہتے ہیں تو جس نے شہید کیا اس کا تو کچھ کیجیے.
یہ تھی قومی ایکشن پلان پر نظر رکھنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم کی سرگرم رکن ماروی سرمد جو کہہ رہی تھی کہ مدرسوں کی اصلاحات کے لیے کمیٹی میں مختلف طبقہ فکر کے ماہرین کو شامل کیا جانا چاہیے. ادھر امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی ایک کمیٹی نے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایسے مدارس کو بند کیا جائیں جو شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں, اور پاکستان پر امریکی پالیسی میں تبدیلی کا بھی مشورہ دیا گیا ہے. واشنگٹن سے برجیش اپادھیائے کی رپورٹ.
کیلیفورنیا کے سین برنارڈینو میں ہوئے حملے کے کچھ ہی ہفتوں بعد امریکہ پاکستان تعلقات پر کانگریس میں ہوئی ایک بحث میں پاکستان میں چل رہے کئی مدرسوں کو شدت پسندی کی جڑ کی طرح پیش کیا گیا. ایوان نمائندگان میں خارجہ معاملوں کی کمیٹی کے سربراہ ایڈ رائس کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں ہے کہ سین برنارڈینو کی حملہوروں میں سے ایک تاشفین ملک نے ایسے ہی پاکستانی مدرسے میں تعلیم حاصل کی جہاں ایک خاص طرح کی شدت پسندی باتیں سکھائی جاتی ہیں.
600 دیوبندی مدرسہ فنڈڈ ود گلف اسٹیٹ منی ٹیچ انٹالرنٹ ہیٹ فلڈ ریٹورک.
ان کا کہنا تھا کہ کھاڑی کے ملکوں سے آئے پیسے سے چل رہے پاکستان کے 600 دیوبندی مدرسے نفرت کا ایسا پیغام پھیلا رہے ہیں جس سے وہاں آنے والوں کا دہشت گردی کی طرف رجحان بڑھتا ہے. انہوں نے ان مدرسوں کو فوراً بند کرنے کی مانگ کی. یہ بیان ایسے وقت پر آیا ہے جب پاکستان پشاور کے اسکولی بچوں پر ہوئے حملے کی برسی منا رہا ہے اور امریکہ کے کئی حلقوں میں شدت پسندی کے خلاف پاکستانی فوج کی کارروائی کی تعریف بھی ہوئی ہے. وہیں دوسری طرف پاکستان کا ایک فوجی ڈیلیگیشن امریکی فوج کے اہلکاروں کے ساتھ مذاکرات کے لیے واشنگٹن پہنچا ہوا ہے. ایڈ رائس کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک مضبوط ساجھیداری کے حق میں ہیں, لیکن امریکی پالیسی میں بڑے بدلاؤ کی ضرورت ہے. کمیٹی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے پاکستان اور افغانستان پر امریکہ کے خاص سفیر رچرڈ آلسن کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 برسوں میں پاکستان کی پالیسی میں کئی بدلاؤ آئے ہیں اور دہشت گردی کا سامنا کرتے ہوئے ان کے 2000 فوجی اور ہزاروں شہریوں کی جان گئی ہے.
While we do not always see eye to eye on every issue, our relationship with Pakistan is vital to the national security of the United States.
آلسن کہہ رہے تھے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ کئی معاملوں پر ایک رائے نہیں ہے, لیکن امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے پاکستان کے ساتھ رشتے بنائے رکھنا اہم ہے. آلسن کا کہنا تھا کہ پاکستان نے لشکر طیبہ پر بھی پابندیاں لگائی ہیں, لیکن ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے. برجیش اپادھیائے, بی بی سی, واشنگٹن.
آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں شدت پسندی سے نمٹنے کے لیے ایک قومی ایکشن پلان ترتیب دیا گیا تھا جس کو نافذ ہوئے تقریباً ایک برس پورا ہو چکا. اس عرصے میں حکام نے فرقے اور مذہب کی بنیاد پر نفرت پھیلانے کے ذرائع کو محدود کرنے پر تو بھرپور توجہ دی ہے، لیکن جب اشتعال انگیز سرگرمیاں دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات کے زمرے میں آئیں تو سزا اور جزا کا عمل سست روی کا شکار ہوتا نظر آیا اور ہوا۔ اسی بارے میں ظہیر الدین باور کی رپورٹ سنیے جو انہوں نے جہلم سے بھیجی ہے۔
جہلم چلنے سے پہلے گجرانوالا میں اللہ والی مسجد کے مولانا عثمان رضوی سے ملیے۔ 9 سال سے امامت کر رہے ہیں، زندگی بھر کھل کر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا، لیکن نیشنل ایکشن پلان کے بعد اسی لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے مجرم قرار پائے۔
تو اس دن جو ہے نا وہ لڑکے نے اعلان کیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ پر نا جو پابندی ہے، تو جس کسی نے مسجد کی خدمت کرنی ہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تو اوپر سے پولیس والے آ گئے، تو انہوں نے آ کر پرچی دے۔ تو یہ محلے دار دو صباب، یہ خواتین یہ گئی ہیں، ساتھ گئی ہیں، تو ایسے چڑھ کر کے پرچے ہی ہونا ہے۔ تو پرچے کے بعد پھر دوسرے دن جو ہے وہ عدالت پیش کر کے جرمانہ دے کر پھر واپسی آئے۔
نیشنل ایکشن پلان کے تحت عربی خطبے، اذان یا موت کے اعلان کی آواز ہی اسپیکر کے ذریعے مسجد سے باہر نکل سکتی تھی، خلاف ورزی کی صورت میں فوری سزائیں ہوئیں۔ اس سلسلے میں گجرانوالا ڈویژن سر فہرست رہا۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے آج تک کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجرم بن جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہو بھی گیا، چلو سہمن ہو بھی گیا، تو یہ متعلقہ تھانے یا ایس ایچ او کو چاہیے تھا نا کہ وہ چلو ایک دفعہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے، وارننگ دیتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ اگر آئندہ کوئی ایسی کوئی بات ہوتی تو پھر اس کے خلاف کاروائی کرتا ہے۔ کیونکہ یہاں جو قریب قریب مساجد ہیں، چلو ہمارا تو صبح کا ٹائم تھا، ان کو جمعے کے ٹائم جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے، ان کی مساجد میں جمعہ وغیرہ بھی نہیں ہوا۔
فرقے کی بنیاد پر ہر طرح کی آواز چار دیواری میں محدود کرنے کی کوشش کی گئی۔ صرف پنجاب ہی میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے نئے قوانین کی خلاف ورزیوں پر 6,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ جن مقدمات کے فیصلے ہوئے ان میں سے 90% میں سزائیں ہوئیں۔ البتہ جب مذہبی منافرت جیسے سنگین معاملات نے سر اٹھایا تو سب تدبیریں دھری رہ گئیں۔ چند ہفتے پہلے جہلم کی ایک فیکٹری کے ملازمین پر قرآن کی بے حرمتی کا الزام سامنے آیا۔ سینکڑوں لوگوں نے جمع ہو کر فیکٹری اور وہاں کے ملازمین کی رہائش گاہوں سمیت ایک احمدی عبادت گاہ کو نظر آتش کر دیا۔ پولیس کے پاس اتنی نفری نہ تھی کہ تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات سے نمٹ سکے، فوج بلانا پڑی۔ ضلعی پولیس افسر مجاہد اکبر:
بڑا سینٹیمنٹل ایشو ہے ہمارے، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ اس کو بہت زیادہ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں تیزی سے۔ اس میں ایک مسجد ایسی تھی جس کے اندر لاؤڈ سپیکر کا بھی غلط استعمال ہوا، اور وہ پھر ہم نے اس کو بک کیا ہے اینٹی ٹیررزم لا۔
نفرت انگیز مواد کی نشر و اشاعت پر پاکستان بھر میں پچھلے 2.5 سالوں میں 11,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے۔ انتظامی لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب ہی کو لیں، نیشنل ایکشن پلان نافذ ہونے کے بعد نفرت پھیلانے پر پنجاب میں 550 مقدمات درج ہوئے، 18% ملزمان بری ہو گئے۔ ایسی کارکردگی کے تناظر میں یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا مذہبی منافرت کے شکار ہونے والے جہلم کے احمدی خاندان اپنے گھروں کو لوٹ پائیں گے، لیکن کیا وہ بروقت منطقی انجام تک پہنچیں گے؟ ظہیر الدین بابر، بی بی سی، جہلم۔
سوال یہ ہے کہ قومی ایکشن پلان کے تحت نفرت انگیز مواد کی نشر و اشاعت پر دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں پیش رفت پر سست رفتاری کیوں رہی؟ یہ سوال ظہیر الدین بابر نے پنجاب پولیس کے سربراہ مشتاق احمد سکھیرا سے پوچھا۔
اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنلی ہمارا جو لا ہے، ہماری جو کورٹس ہیں ان کا مائنڈ سیٹ، اور جو آپ کہہ لیں ایویڈنس اویلیبل ہوتی رہی ہے، وہ اورل ٹیسٹیمونی، آئی وٹنس اکاؤنٹ، فورینزکس ہیں، جو چونکہ یہاں پہ پراپر ڈیولپ بھی نہیں تھی، پراپر لیب بھی نہیں تھی، اس پہ کورٹ زیادہ ریلائی نہیں کرتی تھی۔ تو اب بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ فورینزکس لیب بن گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو انویسٹیگیٹر کا اسٹینڈرڈ تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا، اس کے لیے ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں ایک کاؤنٹر ٹیررزم فورس کریٹ کی۔ ان کے جو انویسٹیگیشن ونگ میں لوگ ہیں وہ پراپرلی اب ٹرینڈ ہیں، اب جتنے کیسز نئے درج ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہ خود کر رہے ہیں، خود ہی وہ اس کی انویسٹیگیشن کریں گے، پروسیکیوشن بھی کروائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے رزلٹ بہتر آئیں گے.
لاؤڈ سپیکر ایکٹ ہے یا منافرت پھیلانے کے تحت جتنی ترامیم کی آپ نے کی, اس میں ایک رائے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ انہی قوانین کی آڑ میں جو آزادی اظہار رائے ہے اس کو بھی پولیس نے کرب کیا.
اظہار رائے کی آزادی تو قدر کرب نہیں ہوئی. جہاں بھی کسی نے کوئی تقاریب کرنی ہوتی ہے وہ اس کی اجازت لیتے ہیں, وہاں پہ لاؤڈ سپیکر کی اجازت ہوتی ہے, لیکن اس حد تک ہوتی ہے کہ جو سامعین ہیں ان کی حد تک جو ہے وہ آواز جائے.
لیکن جن جو انتہا پسند ہیں وہ تو موقع سے فائدہ اٹھاتے رہے.
نہیں, کوئی اب تو فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا.
جہلم میں جو ہوا ایک
جہلم, وہ تو دیکھے نا, وہ تو ایک کرائم کمٹ ہوا ہے نا, وہ تو کرائم کمٹ ہوا ہے اور اس کی ان کو سزا بھی ملے گی.
یہ بتائیے کہ پنجاب میں پولیس کی جو کاروائیاں رہیں لشکر جھنگوی کے خلاف, خاص طور پہ ان کی جتنی ٹاپ کیڈر تھی وہ سب کی سب اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی. اگر پولیس مقابلے نہ ہوتے تو آپ کو پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کامیابیاں ملی ہیں یہ نہ ملتی؟
نہیں, آپ اس کو وہ پولیس مقابلوں سے نہ جوڑیں, یہ کمپریہنسو ایک اسٹریٹجی طے کی گئی.
دہشت گردوں کی مالی معاونت, کوئی 5% آپ کی کنوکشن رہی اس کے اندر, اس کی کیا وجہ؟
اگین وہ ایویڈنس کا ایشو ہے.
قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد پنجاب پولیس کے سربراہ مشتاق احمد سکھیرا ظہیر الدین بابر سے بات کر رہے تھے. سیربین ابھی جاری.
آپ کی بات بی بی سی کے ساتھ.
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کرکٹ ہے, کبھی وہ ٹیم جیتے گی کبھی وہ ٹیم جیتے گی.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیں, انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور سب سے
اپنی رائے بھیجیں ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے بات,
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رہے کہ موبائل سے اس نمبر پر کال مفت نہیں. پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے اس نمبر پہ کال کریں 0092-5126-1139.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ احمد رضا.
ہیملٹن میں میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا نے پہلے دن کھیل کے اختتام پر 267 رنز بنائے اور اس کے 7 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے تھے. نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کے مہمان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی. پہلے ٹیسٹ میچ میں نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 122 رن سے شکست دی تھی. یوں دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں اسے پہلے ہی 1-0 سے برتری حاصل ہے. انڈیا کے سابق آل راؤنڈر منوج پربھاکر افغانستان کی ٹیم کے بولنگ کوچ بن گئے ہیں اور اب وہ ہیڈ کوچ سابق پاکستانی کرکٹ اسٹار انضمام الحق کے ساتھ مل کے افغان بولروں کی کوچنگ کریں گے. انہوں نے بھارتی اخبار دا ہندو کو بتایا کہ وہ اپنی اس نئی ذمہ داری پر خوش ہیں. افغان ٹیم میں زبردست ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ کل کو کرکٹ کے تمام فارمیٹس میں دوسری ٹیموں کو اڑا کے رکھ دینے والی ٹیم کے طور پر ابھرے گی. بھارت اور افغانستان کے کرکٹ بورڈز نے حال ہی میں کرکٹ کے رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے معاہدے پر دستخط کیے تھے. افغان ٹیم نے کوچ انضمام الحق کی رہنمائی میں پچھلے 6 مہینوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. آئرلینڈ میں ورلڈ T20 کوالیفائر میں 7 میں سے 5 میچ جیتنے کے بعد عالمی ٹورنامنٹ میں جگہ بنائی ہے. زمبابوے کو 1 روزہ میچوں کی سیریز میں 3-2 سے ہرایا, T20 سیریز میں اسے 2-0 سے مات دی اور حال ہی میں عمان اور ابوظہبی کو T20 میچوں میں بھی ہرایا ہے. ورلڈ رگبی نے 2016 میں نیوزی لینڈ میں ہونے والی چیمپئن شپ میں میدان میں 2 ریفری اتارنے کا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ رگبی کے نگراں ادارے کی جانب سے کھیل کے ضابطوں پر نظر ثانی کے بعد ہوا ہے. رگبی یونین میں اس سے پہلے میدان میں کبھی 2 ریفری نہیں اترے. اور برطانیہ کے پیراگ بین پراؤڈ نے شارٹ کورس 50 میٹر فری اسٹائل کا 14 سالہ برطانوی ریکارڈ توڑ دیا ہے. پراؤڈ دولت مشترکہ کے کھیلوں میں 2 طلائی تمغے بھی جیت چکے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے احمد رضا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے نامزد میئر وسیم اختر سے ایک خصوصی گفتگو پروگرام میں آگے آنے کو ہے, لیکن یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی شہ سرخیاں ہوں گی جو آج پیش کر رہی ہیں شمائلہ خان.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں قائم دینی مدارس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے معاون ہیں، ہدف نہیں. امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی ایک کمیٹی نے پاکستانی حکومت سے ایسے مدارس کو بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے حال ہی میں کراچی کے لیے نامزد کیے جانے والے میئر وسیم اختر کا کہنا ہے کہ اگر اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی نہیں ہوتی تو وہ عدالت کا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ کرد فوج نے اتحادی افواج کی مدد کے ذریعے شدت پسند تنظیم دولت اسلامی کی جانب سے 5 ماہ میں کیے جانے والے سب سے بڑے حملے کو پسپا کر دیا ہے. اتحادیوں کے حملے میں دولت اسلامیہ کے 180 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں. اور روانڈا کی عوام آئینی تبدیلی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں ووٹ ڈال رہی ہے. اس آئینی تبدیلی کے بعد صدر پال کاگامے سن 2034 تک اقتدار میں رہ سکیں گے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. متحدہ قومی موومنٹ کے وسیم اختر کا کراچی کا میئر بننا اب محض ضابطے کی ایک کارروائی رہ گئی ہے، لیکن میئر شپ شاید پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکے کیونکہ شہر کے مسائل زیادہ اور وسائل کم ہیں، جس کا انہیں خود بھی بخوبی اندازہ ہے. کل وہ لندن میں بی بی سی کے ہیڈ کوارٹر میں تشریف لائے تو ہمارے ساتھی شفیع نقی جامعی نے ان سے تفصیلی بات کی اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھا کہ حکومت سندھ نے جو مشروط طور پر رینجرز کے اختیارات میں توسیع کی ہے، کیا وہ اس سے متفق ہیں؟ وسیم اختر،
دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ہم کوئی پچھلے 9 الیکشن میں حصہ لے چکے ہیں، یہ 10واں ہے. کراچی آئی اسپیشلی جانتی ہیں کہ دیر از اونلی ون پارٹی ایم کیو ایم جو کہ ڈلیور کر سکتی ہے اور اس کو ایشوز کا پتہ ہے. تو وہاں کے لوگ ایم کیو ایم کو ہی ووٹ کرتے ہیں اور کریں گے کیونکہ وی اون کراچی.
صوبہ سندھ کی حکومت نے مشروط طور پر رینجرز کے اختیارات کی مدت ایک بار پھر بڑھا دی. آپ حکومت سندھ کے اس موقف سے متفق ہیں؟
رینجرز کو اباؤٹ 26 ایئرز ہو گئے ہیں کراچی میں، اور یہ آپریشن جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ہماری ہی ڈیمانڈ تھی. ہم کراچی اون کرتے ہیں. کراچی میں بہت بد امنی بڑھ چکی تھی. ہم نے تو فوج تک کی ریکویسٹ کی تھی. ہم چاہتے ہیں کراچی میں کڈنیپنگ فار رینسم ختم ہو جائے، ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے، بھتہ مافیا ختم ہو جائے، مسنگ پرسنز کے ایشوز نہیں ہوں. تو یہ ہماری ریکویسٹ پہ ٹارگٹ ایکشن ہوا ہے اور ہم اس کو آج بھی سپورٹ کرتے ہیں. ہاں، تحفظات جو ہیں ہمارے وہ پورے ملک کے سامنے ہیں. میں تو آج بھی چاہ رہا ہوں آپریشن چلے. میں صرف یہ نہیں چاہ رہا کہ تھرڈ ڈگری ٹارچر ہو، یہ سیاسی موڑ نہ ہو. اگر میری پارٹی میں غلط آدمی ہے، بالکل اس کو اریسٹ کریں، 24 آورز میں کورٹ میں پیش کریں. میں کہیں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو ہم تو ان کا ساتھ دے رہے ہیں رینجرز کا.
یہ بڑا دلچسپ موڑ آ گیا وسیم اختر صاحب. رینجرز نے آپ پر 1 ارب روپے کا دعویٰ کر رکھا ہے. آپ سے مراد متحدہ قومی موومنٹ پر. کہا بھی یہی جاتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اور رینجرز کی پہلی نہیں ہے، مطلب یہ بنتی نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کا میئر معاملات کیسے چلائے گا، کیا ہوگا؟
دیکھیں، میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر دوں، وہ 50 کروڑ ہے، 1 ارب نہیں ہے. نوٹس بالکل آیا ہے. میں جس جذبے سے اس نئے منصب کو لے کے آگے چلنا چاہتا ہوں، اس میں صرف کام ہے اور ترقی ہے. بائیگونز. تو میرے خیال میں یہ میسج جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہوں گے. اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی اس کی طرف توجہ دیں گے.
2013 کا بلدیاتی کاؤنسلز کا یا بلدیا کا جو ایکٹ ہے، اس کے تحت خود آپ کے ایک سینئر رہنما حیدر رضوی کا کہنا ہے کہ میئر کے پاس اتنے اختیارات نہ ہوں گے کہ وہ کراچی میں صفائی کی مہم کا حکم دے سکے. اختیارات آپ کے ہیں نہیں، مسائل زیادہ ہیں. ہوگا کیا؟
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مسائل بہت ہیں اور وسائل نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے، پاورز نہیں ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم گورنمنٹ آف سندھ سے ریکویسٹ کریں، کی بھی ہے ہم نے، کہ جو آرٹیکل 140A کہتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ پاورز جو ہیں وہ ڈیوالو ہونے چاہیے ٹو دا تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، اگر لیٹر ان اسپرٹ 140A امپلیمنٹ ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو میرے پاس آپشنز ہیں. میرا پہلا آپشن ہے کہ میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں آفٹر ریکویسٹنگ چیف ایگزیکٹو آف پروونس آف سندھ کہ میں پارلیمنٹ میں آواز اٹھاؤں. اگر پھر بھی نہیں آتا تو میرے سامنے کورٹ ہے جو کسٹوڈین ہے میری نظر میں اس آرٹیکل کا. میں کورٹ میں بھی جاؤں گا کہ مجھے پاور دلوائے جائیں واپس, ٹھیک ہے, جو لے لیے گئے ہیں. اس کے بعد اگر وہ نہیں ہوتا تو جس نے مینڈیٹ دیا ہے مجھے عوام نے, میں عوام کے پاس جاؤں گا.
بالفرض محال آپ بنتے ہیں میئر, کامیابی کے ساتھ آپ آتے ہیں, تو یہ جو میئر ہوگا یہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہوگا یا عوام کا ہوگا؟ اس کا جواب ذرا ماضی کی کارگزاری کو مد نظر رکھتے ہوئے دیجیے گا.
اگر آپ جمہوریت میں لوکل باڈیز کو دیکھتے ہیں تو اٹس اے مونٹیسری آف ڈیموکریسی,
ٹھیک ہے.
تو کراچی جیسا شہر جس میں تقریباً لگ بھگ 3 کروڑ لوگ رہتے ہیں, اور اس عرصے میں کراچی پہ انفلکس بہت ہوا ہے سارے صوبوں سے. ہمارے ہر زبان بولنے والے بھائی کراچی میں بستے ہیں, کراچی لوگوں کو اپنی گود میں سموتا ہے. ہر زبان بولنے والا آج ایم کیو ایم کو سپورٹ بھی کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ایم کیو ایم اونز کراچی, ایم کیو ایم وانٹ ٹو پروٹیکٹ کراچی. تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں جو کراچی میں رہتا ہے چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو, اس کے رائٹس, اس کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس پہ کام کروں. تو میرا ایم, میری پارٹی کا ویو, میرے قائد کا ویژن یہی ہے کہ میں عوام کے لیے کام کروں.
متحدہ قومی موومنٹ کے کراچی کے لیے نامزد میئر وسیم اختر کی شفیع نقی جامعی سے گفتگو. سندھ میں حزب اختلاف کی جماعتوں اور گورنر عشرت العباد کے بعد کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے بھی رینجرز اختیارات میں مشروط توسیع کی مخالفت کر دی ہے. تفصیلات کے ساتھ ریاض سہیل.
کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے آج صبح رینجرز ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے آپریشن میں حصہ لینے والے افسران سے خطاب کیا. جنرل نوید مختار اس سے قبل بھی غیر روایتی انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں. رینجرز کے ترجمان نے ان کے دورے کے بعد 6 سطروں پر مشتمل ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. اس اعلامیہ کے مطابق جنرل نوید مختار کا کہنا تھا کہ کراچی میں رینجرز کا دہشت گردی کے خلاف کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور شہر میں امن رینجرز کو دیے گئے خصوصی اختیارات کے بغیر ممکن نہیں ہوگا. جنرل نوید مختار کے مطابق غیر یقینی حالات جرائم پیشہ عناصر کو تقویت دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ رینجرز کراچی کی عوام کو دہشت گردی کے خلاف تحفظ پہنچانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتی رہے گی. یاد رہے کہ گزشتہ روز ڈائریکٹر جنرل رینجرز میجر جنرل بلال اکبر نے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے ملاقات کے بعد گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد سے ملاقات کی تھی, جس کے بعد گورنر سندھ کا یہ بیان سامنے آیا تھا کہ کراچی آپریشن روکنے کے لیے کوئی دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا.
آپ لوگ بیٹھ جائیں گے تو بات ہوئے گی نا.
سندھ اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں نے رینجرز اختیارات میں توسیع کی مشروط قرارداد اور رائے کا اظہار کرنے کی اجازت نہ ملنے پر آج بھی احتجاج کیا, جس پر اسپیکر نے اجلاس منگل تک ملتوی کر دیا. رینجرز کے اختیارات میں مشروط توسیع کے معاملات نے ایم کیو ایم تحریک انصاف کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے. ایوان سے باہر بلدیاتی انتخابات میں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف شدید تنقید کرتی رہی ہیں, لیکن اب حکومت مخالف پیش قدمی میں ساتھ ساتھ نظر آ رہی ہیں. ایم کیو ایم کے پارلیمانی رہنما خواجہ اظہار الحسن نے اسمبلی کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ ایم کیو ایم اختیارات میں توسیع کی مخالف نہیں.
ہمارا بنیادی طور پر یہ اپوزیشن کے دوستوں سے بھی ریکویسٹ تھی, ایک تو اختیارات کراچی سے باہر نکل کر پورے صوبے پر محیط ہوں. یہ جس طریقے سے خیرپور میں ہوا ہے الیکشن کے اندر, جس طریقے سے شکارپور میں ہوا ہے, کانگڑ میں ابھی 2 روز قبل یہ ہوا ہے, اور صورتحال وہاں کی کافی مخدوش ہے, تو ہم چاہتے ہیں اختیارات ہوں, آئینی اور قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے گرفتاریاں کی جائیں, مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ان تمام ریکوائرمنٹس کا پورا کیا جائے.
تحریک انصاف کے رکن اسمبلی سمر علی خان کا کہنا تھا کہ کورم پورا نہ ہونے کے باوجود اسپیکر نے قرارداد منظور کر لی اور اس حد تک کہ ووٹوں کی گنتی تک نہیں کی گئی, جو قواعد و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی ہے.
مجھے یہاں نظر آتی ہے کہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, یہ اسمبلی انہوں نے صرف ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے, اپوزیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ بے مقصد وہ کریں, لیکن اپوزیشن کریں فور دا سیک آف اپوزیشن, لیکن یہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب کچھ غلط ہوتا ہے. اس دفعہ تو انہوں نے انتہا دکھا دی کہ جب پورا کورم ہی نہیں ہے اور ان لوگ اپنے ووٹ لے کر, جب ہم نے کہا بھی کہ آپ ووٹ کاؤنٹ کریں وہ بھی نہیں کیا, اور واک آؤٹ کر دیا انہوں نے, واک آؤٹ کیا اسپیکر صاحب نے اس دفعہ.
دریاسنا اپوزیشن جماعتوں نے اسپیکر آغا سراج درانی کے خلاف ایوان میں مذمتی قرارداد بھی جمع کرا دی ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی راستہ موجود ہے، پہلے انہیں مذمتی قرارداد کے ذریعے بات سمجھائیں گے، اگر سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک، ورنہ دوسرے آپشن کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ ریاسٹریل بی بی سی کراچی ہی۔
اور اب ایک اور موضوع، اور چلتے ہیں نیو یارک، جہاں آج عالمی طاقتیں شام میں خانہ جنگی کے خاتمے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہیں۔ جب 5 برس قبل مشرق وسطی میں انقلاب کی لہر آئی تو یہ تیونس، مصر اور لیبیا سے ہوتی ہوئی شام تک پہنچی، جہاں پرامن مظاہرے نے ایک ایسی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر لی کہ لاکھوں افراد کو در بدر ہونا پڑا، اور حالیہ عرصے میں یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں میں اکثریت کا تعلق شام سے ہی ہے۔ ہماری نامہ نگار لیز جیوسٹ گزشتہ 5 برس سے اس خانہ جنگی کی رپورٹنگ کر رہی ہیں، ان کی رپورٹ سنیے کندیل شام کی زبانی۔
اس تحریک کا آغاز پر امن احتجاج کے ذریعے اصلاحات کے مطالبے سے ہوا تھا، ایک ایسے ملک میں جہاں بہت کم لوگ حکومت کے خلاف بولنے کی جرات کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ ملک جنگ کی وجہ سے تباہی کا شکار ہے، مختلف علاقوں پر مختلف گروہوں کا کنٹرول ہے۔
Many Syrians, no matter what side they're on,
شام کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس تنازع کی اتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لاکھوں افراد ملک چھوڑ چکے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ رواں برس یورپ پہنچے ہیں۔ اسی وجہ سے اب اس تنازع کے حل کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اگلے ماہ شاید امن مذاکرات۔ صدر بشار الاسد کی مشیر کا کہنا ہے کہ وہ پرامن حل کے لیے تیار ہے۔
We have been always ready to talk about a political plan.
ہم ہمیشہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حزب مخالف کے بہت سے گروہ ہیں جو مختلف ممالک میں اجلاس کر رہے ہیں۔ ہم سیاسی حل میں بہت سنجیدہ ہیں۔
Talking about a political plan, in implementing a political plan.
شام کے محاذ سے دور حزب مخالف کو مضبوط کرنے کی نئی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں لندن میں مقیم ایک شامی کاروباری شخصیت سے ملنے گئی جو اس کوشش کا حصہ ہے۔
I think the opposition will find it extremely difficult to...
میرے خیال میں اگر حزب مخالف کے اہداف واضح نہیں ہوں گے تو ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اگر لوگوں کو یقین نہیں ہوگا کہ اسد حکومت جانے والی ہے تو ہم عبوری دور میں نہیں جا سکیں گے۔
مذاکرات کا مستقبل تاریخ دکھائی دے رہا ہے، لیکن ان کا متبادل جنگ ہے جس سے مزید تباہی ہوگی۔ عام شامی اس جنگ کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔
لیز جیسٹ کی رپورٹ پیش کر رہی تھی قندیل شام۔ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں حکام نے 2 ہفتے سے بھی کم عرصے میں ماحول میں آلودگی کے اضافے پر دوسری بار ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس قسم کی وارننگ کے بعد شہر میں جاری تعمیراتی کام اور گاڑیوں کی آمد رفت روک دی جاتی ہے۔ بیجنگ میں دوسرے ریڈ الرٹ کے بعد وہاں کی صورتحال اور چینی عوام کے رد عمل پر بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نخبت ملک سے۔
بیجنگ میں دن کے وقت بھی اندھیرا چھایا ہے اور شہر کی فضا میں اڑتے زہریلے ذرات ماحول میں آلودگی کی خطرناک حد کو عبور کر چکے ہیں۔ اب بیجنگ کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں سنیچر سے منگل تک گہری دھند اور گرد و غبار چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اطلاعات ہیں کہ ماحول میں چھائی یہ دھند مرکزی چین کے زیان علاقے سے شمال مشرقی ہربن تک کے علاقے کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایسے میں بیجنگ کے شہری انتہائی پریشان ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے،
مجھے بہت تشویش ہے، میں بوڑھے لوگوں اور ان بچوں کے لیے پریشان ہوں جو باہر جا کر کھیلنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان پر اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ ہم لوگ جو روزانہ کام پر جاتے ہیں ان کے لیے شاید اتنے برے اثرات نہ ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ماحول کی آلودگی پر بہت تشویش ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ اور کوششیں کرنا ہوں گی۔
چینی حکومت تقریباً 1 ہفتہ پہلے بھی فضا میں زبردست دھند چھانے کے بعد ایک ریڈ الرٹ جاری کر چکی ہے، جہاں ایک طرف چینی عوام ٹریفک اور گاڑیوں کی آمد و رفت روکے جانے پر پریشان ہیں، وہیں بچوں کی تعلیم پر اس کا کتنا اثر ہو سکتا ہے اس پر بھی بہت تشویش پائی جاتی ہے۔ بیجنگ کی رہائشی ایک خاتون کہتی ہیں،
ماحول کی آلودگی دراصل اسکول کے ٹائم ٹیبلز پر اثر انداز ہوگی. طلبہ اور ان کے والدین پریشان ہیں کہ اس سال بچوں کے اسائنمنٹس وقت پر مکمل ہوں گے اور چھٹیاں ملیں گی یا نہیں. ماحول کی آلودگی اور حکومت کی وارننگز بہت سے خاندانوں کو متاثر کر رہی ہیں. اس لیے ہم بہت توجہ دے رہے ہیں کہ کہیں پڑھائی روک دینے سے مستقبل میں برے اثرات مرتب نہ ہوں.
درجہ بندی کی مناسبت سے آلودگی سے متعلق ریڈ الرٹ بلند ترین سطح ہے اور اسے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پہلی بار 8 دسمبر کو لاگو کیا گیا تھا. حال ہی میں پیرس میں ہونے والی کانفرنس میں چین نے بھی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز کو کم کرنے کے لیے کوئلے کے استعمال میں بتدریج کمی کی جائے گی.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور. باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین میں ہم آپ سے مخاطب ہیں. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بلوچستان ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے ایک مظاہرہ کیا ہے. یہ مظاہرہ صوبے کے مختلف علاقوں میں مبینہ فوجی آپریشن کے خلاف کیا گیا, جبکہ صوبے کے ضلع کیچ سے 2 سیاسی جماعتوں کے 4 کارکنوں کو اغوا کر لیا گیا. تفصیل بتائیں گے کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مظاہرہ کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا. مظاہرے کے شرکا نے الزام عائد کیا کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے. مظاہرے کے شرکا نے اس موقع پر اپنے مطالبات کے حق میں یہ نعرے لگائے.
بلوچستان میں بلوچوں کی نسل کشی
بند کرو بند کرو.
پاکستان میں ریاستی فوجی آپریشن
بند کرو بند کرو کرو.
ثانی حقوق کی تنظیمیں
نوٹس لے نوٹس لے.
قوم متحدہ کی خاموشی
مظاہرے میں شریک بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے کہا کہ آواران راغے اور گچک سمیت بلوچستان کے مختلف علاقے آپریشن کی وجہ سے کئی دنوں سے محاصرے میں ہیں.
6 دن ہو گئے ہیں وہاں پہ ریاستی فورسز کا بمبارمنٹ جنگی جہاز اور ہیلیکاپٹروں کے ذریعے وہاں پہ شیلنگ ہو رہے ہیں بمبارمنٹ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کئی لوگوں کو مار دیا گیا ہے.
اگرچہ بی ایچ آر او اور بعض دیگر بلوچ قوم پرست تنظیموں کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن میں تیزی لائی گئی ہے, لیکن سرکاری حکام کی جانب سے ان الزامات کو سختی سے مسترد کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ایران سے متصل ضلع کیچ سے حکمران جماعت نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے 4 کارکنوں کو اغوا کیا گیا ہے. کیچ میں انتظامیہ کے ذرائع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان افراد کو 2 مختلف علاقوں سے اغوا کیا گیا. اس کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے. تنظیم کے ترجمان کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق بی ایل ایف کی جانب سے خبردار کیا گیا تھا کہ کوئی بھی وہاں ضمنی انتخاب کے حوالے سے مہم میں حصہ نہ لے, لیکن اس کے باوجود یہ افراد انتخابی مہم چلا رہے تھے جس پر ترجمان کے مطابق ان کو گرفتار کیا گیا. خیال رہے کہ ضلع کیچ میں بلوچستان اسمبلی کی نشست پی بی 50 پر 30 دسمبر کو ضمنی انتخاب ہوگا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
آج جمعہ ہے اور اب چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں. پیش ہے کھیلوں کی خبروں اور تجزیوں پر مشتمل ہفتے وار پروگرام کھیل کے میدان سے. ترتیب و پیشکش عبد الرشید شکور.
کچھ اور بن نہیں پایا تو ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال چکے ہیں.
محمد عامر ڈیزرو کرتا ہے ایک اور چانس.
I want to stay. They want me to stay.
Three in the box for Mahrez. It curls in now.
ہاں کا انتظار لیکن جواب نہ کا بھی نہ آیا. پاکستان سپر لیگ کی اپنوں سے ہی بے رخی. محمد عامر کی واپسی پر اب ہر کوئی تیار اور چیلسی عرش سے فرش پر. کھیل کے میدان سے عبد الرشید شکور کا سلام. بھارتی کرکٹ بورڈ سے مایوس ہونے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب نیوزیلینڈ کے دورے کی تیاری شروع کر دی ہے. ساتھ ساتھ پاکستان سپر لیگ بھی ہے جس کی تیاریاں بھی زوروں پر ہیں اور 3 دن بعد اس میں شریک کھلاڑیوں کو بھی حتمی شکل دے دی جائے گی. لیکن پاکستان سپر لیگ نے آئیکن کرکٹرز کا انتخاب کرتے وقت اپنے ہی کھلاڑیوں مصباح الحق محمد حفیظ اور سرفراز احمد کو یکسر نظر انداز کر دیا, جس پر مصباح الحق نے پاکستان سپر لیگ کے کرتا دھرتاؤں سے احتجاج بھی کیا ہے. ان کا یہ احتجاج اس لیے بھی قابل فہم ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی T20 لیگ ہوتی ہیں وہاں کے کرکٹ بورڈز اپنے کھلاڑیوں کو آئیکن کرکٹرز کا درجہ دیتے ہیں اور بڑے سے بڑا کھلاڑی بھی انہی کی کپتانی میں کھیلتا ہے، لیکن پاکستان سپر لیگ کے کرتا دھرتا یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ کرس گیل، کیوین پیٹرسن اور شین واٹسن نہ صرف آئیکن کرکٹرز ہوں گے بلکہ وہ اپنی اپنی ٹیموں کے کپتان بھی ہوں گے۔ حالانکہ یہی کرس گیل بنگلہ دیشی لیگ میں محمود اللہ کی کپتانی میں کھیل چکے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ راہل ڈراوڈ T20 کے کھلاڑی نہیں تھے لیکن IPL نے انہیں عزت و احترام دے کر آئیکن کرکٹر کا درجہ دیا تھا۔ آج کے دور کے سب سے بڑے بیٹسمین AB ڈی ویلیئرز بھی IPL وراٹ کوہلی کی کپتانی میں کھیل چکے ہیں۔ بھارت سے سیریز کیوں نہیں ہوئی؟ کیا بھارتی کرکٹ بورڈ نہیں چاہتا تھا کہ یہ سیریز ہو؟ اور اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ اسی طرح کے کئی سوالات لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ میں نے اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے زحمت دی پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود کو۔ خالد محمود سے میرا پہلا سوال تھا کہ کیا BCCI پاکستان سے کھیلنے میں سنجیدہ تھا؟
میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہتے اور اپنی حکومت کے ساتھ معاملات سامنے ان کے رکھتے، ان کو اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کا حوالہ دیتے۔ یار کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا کہ دو ملکوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہو کہ ہم اتنے آپس میں ٹور کریں گے، اور پہلا ہی جب دورہ سامنے آیا تو انہوں نے کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں دکھائی۔ ہندوستان کے کرکٹ بورڈ کی اپنی بھی کوئی اس میں دلچسپی نہیں تھی اور کوئی انہوں نے سنجیدگی نہیں دکھائی، اور ان کا صرف یہی تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ہم اس میں کھلم کھلا یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نہیں کھیلنا چاہتے، کوئی ٹال مٹول کا رویہ اختیار کریں اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کم سے کم رکھیں، اور آخر میں جب کچھ اور بن نہیں پایا تو ساری ذمہ داری حکومت پہ ڈال چکے ہیں۔
خالد محمود سے میں نے پوچھا کہ ICC پہلے ہی یہ کہہ چکی ہے کہ یہ معاملہ دو طرفہ سیریز کا تھا، یعنی اس میں ICC کا کوئی لینا دینا نہیں، تو اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے پاکستان کرکٹ بورڈ کیا کرے گا، مجھے اس سے زیادہ کوئی امید نہیں ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ صرف اور صرف منت سماجت کرتا نظر آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ آنے والے دنوں میں بھی وہ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے رہیں گے، جو کہ کسی طرح بھی نہ پاکستان کے لیے سود مند ہوگا اور پاکستان کے عزت اور وقار کے بھی منافی ہوگا۔ اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ تمام معاملات جو بگ تھری کے ذریعے ہو رہے ہیں اور اس واسطے سے ہو رہے ہیں، وہ بنیاد ہی پوری کی پوری غلط ہے۔ پاکستان اگر وہ چاہتا ہے اپنی عزت اور وقار کا مزید سودا نہ کرے تو ان کو اس بگ تھری کے معاملے میں بہت سرگرم ہونا چاہیے۔ جو ICC کے کانسٹیٹیوشن کی پرانی شکل تھی، ان کو واپس اسی سکیم پہ جانا ہوگا۔
خالد محمود سے میرا آخری سوال تھا کہ دو طرفہ سیریز تو نہ ہو سکی، لیکن اب پاکستانی ٹیم کیا بھارت میں ورلڈ T20 کھیل سکے گی؟
ہندوستان میں جو تواتر کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک خاص پیغام دیتے ہیں، اور میری ملاحظہ یہ ہے مثلاً جنوبی افریقہ کے ساتھ جو کچھ ہوا کٹک میں، جس طرح ان کے تماشائیوں نے رویہ اپنایا غیر مہذب قسم کا، اور باقی جو مختلف کرکٹ کے مرکز ہیں وہاں بھی اس قسم کی چیزیں پیش آتی رہی ہیں۔ ممبئی میں تو آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کھیلنا تقریباً ناممکن ہے۔ شیو سینا جو ہے وہ صرف ممبئی شہر تک محدود نہیں ہے، وہ سارے ہندوستان میں آپریٹ کر سکتے ہیں، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہے کہ 1999 میں انہوں نے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ میں وکٹ اکھاڑ پھینک کی تھی، پھر کلکتہ میں انہوں نے جگ موہن ڈالمیاں صاحب کے گھر پہ حملہ کر دیا تھا۔ اس صورت میں یہ بہت بے تکی اور بے بنیاد سی بات ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کا میچ ہم ممبئی میں نہیں رکھیں گے۔ پاکستان کا میچ کہیں بھی رکھا جائے وہ ڈسرپٹ ہو سکتا ہے، اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کیجیے حملہ نہ بھی ہو تو کم از کم جو حملے کا خوف ہے وہ ہماری ٹیم پر، ہمارے کھلاڑیوں پر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنا جو فطری اور جارحانہ کھیل جو کہ T20 کے لیے درکار ہے وہ پیش نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا اور موقف ان کا یہ ہونا چاہیے چیمپئن شپ جو ہے کسی دوسرے ملک میں شفٹ ہو جانی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ موضوع نہیں ہے یہ ہندوستان اس وقت ایسا ٹورنامنٹ کرانے کے لیے اپنے حالات کی وجہ سے۔
اسپاٹ فکسنگ میں ملوث سزا یافتہ پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر کی پاکستانی ٹیم میں واپسی کی تیاریاں تقریباً مکمل ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان، جو پہلے محمد عامر کی پاکستانی ٹیم میں واپسی کے حق میں نہیں تھے، اب اپنی رائے بدل چکے ہیں۔ اسی طرح سلیکشن کمیٹی اور ہیڈ کوچ وقار یونس بھی محمد عامر کو دوبارہ پاکستانی ٹیم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقار یونس سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل ہوا تھا تو آپ پاکستانی ٹیم کے کوچ تھے، ماضی میں آپ عامر کی واپسی کے خلاف تھے، لیکن اب یکایک سوچ میں تبدیلی کیسے آ گئی؟
دیکھیے، 2010 میں یہ ایپیسوڈ ہوا تھا، اس کا کوئی اتنے اچھے سینز اور اتنی اچھی یادیں تو میرے پاس نہیں ہیں۔ کافی ہرٹ فل تھا یہ سارا ایپیسوڈ۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے ہوئے میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ محمد عامر ڈیزرو کرتا ہے ایک اور چانس، کیونکہ جیل بھی کاٹی ہے، آئی سی سی کی بھی سزا کاٹی ہے، پی سی بی کی بھی سزا کاٹی ہے، اس کے بعد جو معاشرے نے اس کے ساتھ پچھلے پانچ سال میں کیا ہے وہ بھی اس نے جھیلا ہے۔ تو آئی تھنک اس کے بعد اگر 18 سال کے بچے سے کوئی غلطی اگر ہوئی ہے اور اس نے اتنی ساری سزائیں بھی کاٹ لی ہیں، تو میرا خیال میں ہمارا معاشرہ، ہمارا ریلیجن، ہمارا کلچر، ہماری ساری چیزیں اجازت دیتی ہیں، ہمارا ریلیجن سب سے بڑی اجازت دیتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی، اگر بچے سے غلطی ہوئی، یاد رہے کہ وہ 17 سال کا بچہ تھا جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تھا اور بڑے غریب گھرانے سے تعلق تھا اس کا، تو اگر اس نے اس ساری سزاؤں کے بعد بھی وہ ڈٹرمن ہے، وہ فٹ ہے، اور اس نے جس طریقے سے ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی بی گریڈ کی ٹیم کو اٹھا کے اوپر لے کے آیا ہے، سنگل ہینڈڈلی پرفارم کیا ہے، اور جس طریقے سے بی پی ایل میں بھی بالنگ کر رہا ہے اور فٹنس میں جو نظر آ رہا ہے، تو کیوں نہیں؟ میرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں نہیں، کیا ہم اپنے بچے کو، یا میرا اگر بیٹا کل کو غلطی کرتا ہے تو میں اس کو اتنی سزا دوں کہ اس کو گھر سے نکال دوں؟ تو آئی تھنک تھوڑا سا یہ انجسٹس ہوگا۔ میں نے تو عامر کو آف کورس معاشرے نے معاف کیا ہے، میں نے بھی معاف کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل تیار ہے، اور اگر پی سی بی کو اس پہ کوئی گلا یا کرکٹ چیئرمین کو کوئی گلا نہ ہو، اور میرا خیال ہے سلیکٹرز کو کوئی گلا نہیں ہوگا، تو وائی ناٹ۔
میں نے وقار یونس سے پوچھا کہ محمد عامر کے جارحانہ رویے اور جوشیلے انداز پر کافی کچھ کہا جا رہا ہے، کرکٹ بورڈ نے بھی انہیں وارننگ دے رکھی ہے کہ وہ اپنے رویے میں نرمی لائیں، پھر ٹیم کے کچھ کھلاڑی بھی ہیں جو ان کے ساتھ کھیلنے میں خوش نہیں ہیں، ان حالات میں عامر کی واپسی کتنی مشکل ہوگی؟
جو اس کی بالنگ کی اگریشن یا بالنگ کے آؤٹ کرنے کے بعد ایک اس کا جو ایک ریئیکشن یا اس کا پمپ اپ ہونا، یہ ایک فاسٹ بولر میں اگر یہ نہیں ہے تو میرے خیال میں فاسٹ بولر وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے وہاب کو دیکھا، آپ عرفان کو دیکھتے ہیں، آپ جنید کو دیکھتے ہیں، سارے پمپ اپ ہوتے ہیں، تو آئی تھنک اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس میں اگر یہ کہیں کہ یہ اس کا رویہ غلط ہے تو یہ بالکل غلط ہے، یہ رویہ غلط نہیں ہے۔ اگر آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے یا گراؤنڈ میں اس کو انرجی دکھاتے ہوئے اگر اس کو رویہ بولتے ہیں تو میرے خیال میں یہ رویہ نہیں، یہ اس کا پارٹ آف دا گیم ہے، پارٹ آف اس کی بالنگ کا ایک ریپلیکا ہے، اس کا حصہ ہے۔ جہاں تک پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ایشو ہونا چاہیے، سارے سینسیبل لڑکے ہیں، سارے سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے آئے، اور اگر پاکستان کی جیت میں وہ حصہ ڈال سکتا ہے تو کیوں نہیں۔
چیلسی کے مینیجر ہوزے مورینیو کا خیال تھا کہ کوئی بھی انہیں ان کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتا، لیکن پریمیئر لیگ کے 16 میں سے 9 میچز ہارنے کے بعد چیلسی کے مالک رومن ابراہیموویچ نے ان کے ہاتھ میں برطرفی کا پروانہ تھما دیا۔ دوسری جانب لیسٹر سٹی اور اس کے کھلاڑی جیمی وارڈی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لیسٹر سٹی پوائنٹس ٹیبل پر اس وقت سر فہرست ہے اور جیمی وارڈی اب تک 15 گول کر چکے ہیں، لیکن مینچسٹر یونائیٹڈ کے چاہنے والوں کے لیے مایوسی ہے کہ ان کی ٹیم چیمپئنز لیگ سے باہر ہو چکی ہے اور اب اسے یورپا لیگ کھیلنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آئندہ ہفتے ہم کھیلوں کے سالانہ جائزے کا پہلا حصہ پیش کریں گے۔
پروگرام آپ نے سنا کھیل کے میدان سے۔ اسلام آباد میں جمعے کو خطبے کے وقت موبائل فون بند کیوں کر دیے جاتے ہیں، یہ جاننے کے لیے آئیے بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر، اور یہیں پر آپ کو کچھ اور تجزیے اور فیچر بھی ملیں گے۔ اور یہیں پر ایک اور فیچر موجود ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ طالبان کے خصوصی دستے دولت اسلامیہ کے پیچھے، تفصیلات آپ یہاں آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ سیربین اختتام کو پہنچا، آج ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھے عادل شاہ زیب۔ اسٹوڈیو مینیجرز کے فرائض انجام دیے لندن میں ڈیرک کلارک نے اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رہے اسرار الحق. ماہ پارس افطر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ پاکستان میں قائم دینی مدارس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے معاون ہیں، ہدف نہیں. شام میں جنگ بندی کے لیے امریکہ اور روس کے مشترکہ منصوبے پر مذاکرات کے لیے آج اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا نیویارک میں اجلاس ہو رہا ہے، جس میں جنگ بندی کے ٹائم ٹیبل سمیت سیاسی مذاکرات کا جائزہ لیا جائے گا. روانڈا کے عوام نے آئینی تبدیلی کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں آج ووٹ ڈالے ہیں. اس آئینی تبدیلی کے بعد صدر پال کاگامے سن 2034 تک اقتدار میں رہ سکیں گے. افریقی یونین نے برونڈی کے حکومت کی رضامندی کے بغیر شہریوں کی حفاظت کے لیے 5,000 امن رضاکار روانہ کرنے کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے. مغربی افریقی ممالک کے علاقائی اتحاد ایکواس نے رکن ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ چہرے پر مکمل نقاب پر پابندی لگائیں. اور کیتھولک مسیحی پیشوا پوپ فرانسس نے رومن کیتھولک راہبہ مدر ٹریسا کو دوسرے معجزے کو بھی تسلیم کر لیا ہے.